سورہ مبارک مائدہ آیت نمبر 27.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم.
اور آپ انہیں آدم کے دونوں بیٹوں کا حقیقی قصہ سنائیں. جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی، تو اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کروں گا. پہلے نے کہا اللہ تو صرف تقویٰ رکھنے والوں سے قبول کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف بڑھانے والا نہیں ہوں، میں تو عالمین کے پروردگار اللہ سے ڈرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میرے اور اپنے گناہ میں تم ہی پکڑے جاؤ اور دوزخی بن کر رہ جاؤ، اور ظالموں کی یہی سزا ہے. چنانچہ اس کے نفس نے اس کے بھائی کے قتل کی ترغیب دی تو اسے قتل کر ہی دیا، پس وہ خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا. پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے. کہنے لگا افسوس مجھ پر کہ میں اس کوے کے برابر بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا. بس اس کے بعد اسے بڑی ندامت ہوئی. اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم مقرر کر دیا کہ جس نے کسی ایک کو قتل کیا جبکہ یہ قتل خون کے بدلے میں یا زمین میں فساد پھیلانے کے جرم میں نہ ہو تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے کسی ایک کی جان بچائی تو گویا اس نے تمام انسانوں کی جان بچائی. اور بالتحقیق ہمارے رسول واضح دلیل لے کر آئے ان کے پاس. پھر اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ ملک میں زیادتیاں کرنے والے ہی رہے. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں اور روئے زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کی سزا بس یہ ہے کہ وہ قتل کیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، یا ملک بدر کیے جائیں. یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے، سوائے ان لوگوں کے جو تمہارے قابو آنے سے پہلے توبہ کر لیں اور یہ بات ذہنوں میں رہے کہ اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے.
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين.
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف قربت کا ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو شاید تمہیں کامیابی نصیب ہو. جو لوگ کافر ہو گئے اگر ان کے پاس زمین کے تمام خزانے ہوں اور اسی کے برابر مزید بھی ہو اور وہ یہ سب کچھ روز قیامت کے عذاب کے بدلے میں فدیہ میں دینا چاہیں تو بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. وہ آتش جہنم سے نکلنا چاہیں گے لیکن وہ اس سے نکل نہ سکیں گے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے. اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. ان کی کرتوت کے بدلے اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر اور اللہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے. بس جو شخص اپنی زیادتی کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ یقیناً اس کی توبہ قبول کرے گا. بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. کیا تجھے علم نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں سلطنت اللہ کے لیے ہے؟ وہ جسے چاہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہے بخش دیتا ہے اور اللہ ہر شے پر قادر ہے. اے رسول اس بات سے آپ رنجیدہ نہ ہوں کہ کچھ لوگ کفر اختیار کرنے میں بڑی تیزی دکھاتے ہیں. وہ خواہ ان لوگوں میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں جبکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے اور خواہ ان لوگوں میں سے ہوں جو یہودی بن گئے. یہ لوگ جھوٹ کی نسبت آپ کی طرف دینے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں جو ابھی آپ کے دیدار کے لیے نہیں آئے وہ کلام کو صحیح معنوں سے پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تمہیں یہ حکم ملا تو مانو، نہیں ملا تو بچے رہو۔ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے تو اسے بچانے کے لیے اللہ نے آپ کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا ہی نہیں چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ یہ لوگ جھوٹ کی نسبت آپ کی طرف دینے کے لیے جاسوسی کرنے والے، حرام مال خوب کھانے والے ہیں۔ اگر یہ لوگ آپ کے پاس کوئی مقدمہ لے کر آئیں تو ان میں فیصلہ کریں یا ٹال دیں، آپ کی مرضی، اور اگر آپ نے انہیں ٹال دیا تو یہ لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اور اگر آپ فیصلہ کرنا چاہیں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیں، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور یہ لوگ آپ کو منصف کیسے بنائیں گے جبکہ ان کے پاس توریت موجود ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہونے کے باوجود یہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔
إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون
ہم نے توریت نازل کی جس میں ہدایت اور نور تھا اطاعت گزار انبیاء اس کے مطابق یہودیوں کے فیصلے کرتے تھے اور علماء اور فقہا بھی فیصلے کرتے تھے جنہیں اللہ نے کتاب کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے لہذا تم لوگوں سے خوف زدہ نہ ہونا بلکہ مجھ سے خوف رکھنا اور میری آیات کو تھوڑی سی قیمت پر نہ بیچنا اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قوانین کے مطابق فیصلے نہ کریں بس وہ کافر ہیں اور ہم نے توریت میں ان پر یہ قانون لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان آنکھ کے بدلے آنکھ ناک کے بدلے ناک کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت ہیں اور زخموں کا بدلہ ان کے برابر لیا جائے پھر جو قصاص کو معاف کر دے تو یہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ شمار ہوگا اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے بس وہ ظالم ہے اور ان کے بعد ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب توریت کی تصدیق کرتے ہیں اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا اور جو اپنے سے پہلے والی کتاب توریت کی تصدیق کرتی تھی اور اہل تقویٰ کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی اور اہل انجیل کو چاہیے کہ وہ ان احکام کے مطابق فیصلے کریں جو اللہ نے انجیل میں نازل کیے ہیں اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ فاسق ہیں اور اے رسول ہم نے آپ پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جو حق پر مبنی ہے اور اپنے سے پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان پر نگران و حاکم ہے لہٰذا آپ اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کریں اور جو حق آپ کے پاس آیا ہے اسے چھوڑ کر آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں ہم نے تم میں سے ہر ایک امت کے لیے ایک دستور اور طرز عمل اختیار کیا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا لیکن اللہ نے تمہیں جو حکم دیا ہے اس میں تمہیں آزمانا چاہتا ہے لہٰذا نیک کاموں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے پھر وہ تمہیں ان حقائق کی خبریں دے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے اور جو لوگ جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان میں فیصلہ کریں اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، ان سے ہوشیار رہیں، کہیں یہ لوگ اللہ کی طرف سے آپ پر نازل شدہ کسی دستور کے بارے میں آپ کو فتنے میں نہ ڈالیں۔ اگر یہ منہ پھیر لیں تو جان لیجئے کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کے سبب انہیں مصیبت میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے، اور لوگوں میں سے اکثر یقیناً فاسق ہیں۔ کیا یہ لوگ جاہلیت کے دستور کے خواہاں ہیں؟ اہل یقین کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟
صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ۔ سورہ فاتحہ کی درخواست سے مرحوم پیار علی نایانی اور آپ عید و تلاوت کا ثواب حاصل کر رہے ہیں، ضرور اپنی دعاؤں میں یہ پی سی این کیبل والوں کو ضرور شامل کر رہا کریں۔ ظاہر بات ہے کہ اب آپ جب سابق و بالخیرات جو نیک کاموں میں جو بڑھتے ہیں تو ہمیں انہیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ دعا محمد و آل محمد صلوات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ۔ عزیز و بہار قرآن کا مہینہ رمضان المبارک قریب ہے، اور بہت اچھا موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم چند جملوں میں عرض کریں کہ ہم اس بہار قرآن کے مہینے میں، جس میں خود قرآن نازل ہوا ہے پوری عظمتوں کے ساتھ، ہم کیسے اس قرآن کریم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہ تو ہم عربی جانتے ہیں، نہ عربی کی گرامر جانتے ہیں، نہ تفسیر کا ہمیں علم ہے، تو ہم قرآن سے کیا کریں؟ قرآن ایک چیز کہتا ہے، افلا یتدبرون فی القرآن، غور کرو، لے کے بیٹھے اس ماہ مبارک میں، عربی نہیں پڑھ سکتے، آپ ترجمے کے ذریعے کوشش کریں کہ قرآن کیا کہنے کی کہہ کیا رہا ہے۔ ایک ہے ستی، ایک ہے اس کا باطن، کہ کتاب ہدایت مجھے میسج کیا دے رہی ہے۔ یہ انسان اتنا چالاک ہے، اگر ڈاکٹر کہہ دے پھر بھی وہ دیکھتا ہے کہ کتنی ڈوز میرے کتنے دیے ہیں، کس وقت مجھے اس کو یوز کرنا، کس وقت یوز نہیں کرنا۔ تو یہ قرآن کریم ہر انسان اپنے لیے موضوع رکھ لے۔ جیسے آپ اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے لیے ایک موضوع رکھ سکتے ہیں کہ قرآن نے دشمن شناسی کیسے سکھائی ہے، دشمن کو کیسے پہچانوں، بھائی شیطان میرا دشمن ہے، کافر میرا دشمن ہے، فاسق میرا دشمن ہے، یہود میرا دشمن ہے، نصارہ میرا دشمن ہے، ہماری دشمنیاں کتنی ہیں۔ تو قرآن نے ہمیں بتایا بھی ہے کہ ہم دشمنوں سے کیسے، خود ایک نفس میرا اپنا ایک دشمن ہے، اس کو تو باندھ دیا ماہ مبارک رمضان میں، لیکن میں نے اپنے آپ کو خود کھلا چھوڑا، تو سب سے زیادہ خطرناک میں اپنے لیے خود ہوا نا۔ تو میں خود اپنی بھی معرفت کا کہ میں دیکھوں کہ کہیں میں اپنا تو دشمن نہیں ہوں۔ تو قرآن ہمارے لیے ہدایت کا راستہ فراہم کرے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں، محمد و آل محمد۔ گفتگو بہت اہم ہے، موضوعات قتل بھی ہے، سزا بھی ہے، وسیلہ بھی ذکر ہوا، فاسق بھی ذکر ہوئے، کافر بھی ذکر ہوئے، اور تورات و انجیل کا بھی ذکر ہوا، اور احکامات الہیہ کے نفاذ کے لیے اس کا بھی ذکر ہوا، محارب کون ہے، جسے کہتے ہیں مفسد فی الارض۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی اس کو کیوں قتل کر دیا، تو بالآخر قرآن نے ایک معیار مقرر کیا ہے کہ جو مفسد فی الارض، محارب، جو اللہ اور رسول کے مقابلے پر آ جائے، اس کے ساتھ کیا کیا۔ دیکھیے، گفتگو یہاں سے شروع ہوئی اور بڑی بنیادی بات ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ آدم و حوا تو بہت پاک و پاکیزہ تھے، کہ ان کے بیٹوں کو کیا ہوا کہ ایک بیٹا قاتل ہو گیا اور ایک بیٹا مقتول ہو گیا، کیا اس میں قصور آدم و حوا کی تربیت کا ہے؟ یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ بہت سے آپ کے مسائل کو حل کر دے گا۔ خدا کہتا ہے کہ میں کافر سے مردہ سے زندہ پیدا کرتا ہوں، زندہ سے مردہ پیدا ہو جاتا ہے. یہ کیا ہو جاتا ہے؟ یعنی کافر کے گھر میں مومن پیدا ہو جاتا ہے، مومن کے گھر میں کافر پیدا ہو جاتا ہے. یہاں اس بحث کے محور میں دیکھیے، یہاں غور فرمائیے گا، حسد ڈی این اے میں نہیں آیا ہے. حسد کا مادہ والدین کی طرف سے نہیں آتا، حسد کا مادہ میری خود اپنی ذاتی پیداوار ہے. جب آپ نے یہ رکھ لیا کہ حسد جہاں جہاں حسد پایا جائے گا، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا وہ حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے اہل بیت کو جو عطا کیا ہے؟ تو یہاں اہم ترین مادہ حسد. اب ظاہر بات ہے کہ جب ایک میں تقویٰ نہیں ہے، ایک میں پرہیزگاری نہیں ہے، تو بتائیے کہ اپنا گناہ قبول کرنے کے وہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں، حسد ایسے نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی. انتہائی خطرناک چیز ہے یہ حسد. جہاں جہاں یہ حسد پایا جائے گا وہاں وہاں مشکلات. اب آپ ایک غور فرمائیں گے کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی، اے کاش کہ یہ انسانوں میں فارمولہ رائج ہو جائے. اور خدا نے یہاں جملہ استعمال کیا، یہ ہم جو بیان کر رہے ہیں یہ حق کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، یعنی کوئی جھوٹی داستان نہیں ہے. تورات انجیل زبور میں بھی پائی جاتی ہے، تو وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہو. اب بیچ میں اسرائیلیات تم اس میں داخل کر دو تو وہ دوسری بات ہے. اور یہاں پر یہ بھی سمجھتے جاؤ کہ حسد کے علاوہ یہ تم سمجھو کہ یہ انسان کا ارتقائی مرحلہ ہے کہ جہاں وہ دوسرے انسان کو دفن کرنا بھی نہیں جانتا، اور وہاں دو کوے آتے ہیں اور پھر اس کے بعد لڑتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک جو ہے وہ دوسرے کو دفن کرتا ہے تو کہتا ہائے افسوس میرے حال پر. تو انسان نے ارتقائی عمل طے کیا ہے، آہستہ 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 سیکھنے کا عمل. اچھا دیکھیں، قرآنی آیات میں آپ نے اس کے بعد دیکھا کہ جیسے ہی یہ قصہ ختم ہوا، کتبنا علی بنی اسرائیل، تو یہ حابیل قابیل کا بنی اسرائیل سے کیا رابطہ ہے؟ قرآن کا کلام بے ربط نہیں ہے، تو بنی اسرائیل کا کیوں نام لیا؟ کہ سب سے زیادہ حسد بنی اسرائیل میں پایا گیا. قتل والا مسئلہ کہ مار کر، سورہ بقرہ، ایک مار کر دوسرے کے علاقے میں پھینک دیا اور پھر اس کا گوشت کا ٹکڑا مارا تو وہ کھڑا ہو گیا. پھر بنی اسرائیل میں آپ فرزندان حضرت یعقوب میں دیکھیں گے، بنی اسرائیل لقب حضرت یعقوب کا. کتنا حسد کیا برادران یوسف نے کہ جناب یوسف کے قتل کے درپے ہوئے، ایک نے کہا مار دو، ایک نے کہا کنویں میں پھینک دو. تو اسی لیے بنی اسرائیل کو خاص طور سے کہ یہ جو حسد اور قتل والا جوہر ہے یہ بنی اسرائیل میں زیادہ پایا گیا. تو اب اس کا ربط خود بخود، اس قصے کا ربط جو ہے بنی اسرائیل سے جا کر مل جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ برادران یوسف میں بھی حسد بھی ہے، قتل بھی ہے، اور اسی طریقے سے بنی اسرائیل میں انبیاء کو قتل کرنا یہ خاص شعبہ رہا ہے کہ حسد کرنا اور قتل کرنا. تو اس کے بعد آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ فوراً اس قصے کے تمام ہونے کے بعد کہ خدا متقین کے عمل کو قبول کرتا ہے. اگر تم صاحب تقویٰ ہو تو خدا تمہارے عمل کو قبول کرے گا. تو یہ ہمارے لیے آنے والے رمضان المبارک کے لیے گھنٹی ہے کہ تمہارا بھوکا پیاسا رہنا اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. مولانا نے فرمایا کچھ ایسے کہ ان کو بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. اصل بات یہ کہ تمہارا پورا جسم عبادت خدا میں داخل ہو جائے، تمہاری سانس بھی، تمہاری آنکھ بھی، دیکھنا، بولنا، چلنا، پھرنا. تو میں یہ کہتا ہوں اور جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، خدا را مسلمان بیداری کا راستہ اختیار کریں. اب آپ جا کے جنرلی طور پہ دیکھ لیجیے گا، گھروں میں جو لسٹ بن رہی ہے نا، تو وہ سموسے کہاں سے آئیں گے اور بیسن کہاں سے آئے گا اور پکوڑے کہاں سے آئیں گے اور فریسکو سے آئیں گے اور پھل کتنے آئیں گے اور فروٹ کتنے آئیں گے اور ٹینک ضرور آئے اور جامع شیریں ضروری آئے، لیکن کہیں یہ نہیں ملتا کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہے ہیں. اس بیگم اور شوہر نے اولاد نے کچھ وہاں کا بھی پروگرام طے کیا ہے؟ کچھ وہاں کا بھی طے ہوا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں ہم سب مل کے گھر والے نماز تہجد پڑھیں گے؟ وہ اس لسٹ میں نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کو بیدار کریں گے تاکہ ہمارا روزہ نہ رہ جائے. ساری فکر ہے سحری اور پیٹ بھرنے کی. یہ فکر نہیں ہے کہ یہ دل, پیٹ تو بھر جائے گا دل پھر بھی خالی رہ جائے گا. تو اس کا اثر و نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے ختم ہوتے ہی پہلی شوال کو مسجد ایسی ہو جاتی ہے بیچاری کہ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہی ہوتی ہے. کہتی کہاں گئے میرے سارے وہ نمازی. اول تو 15 رمضان سے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو عزیزوں, گفتگو دوسری طرف نہ جائے کہ خدا متقین سے قبول کرتا ہے. تم اللہ کی بارگاہ میں ایک جملہ ہے کہ الحدیت و تجلب المحبہ, تمہارا ایک گفٹ محبت کو کھینچتا ہے. آپ نے کسی کو محبت سے قلم بھی دے دیا, بہت ہے. اور کسی کو آپ نے جو وہ دل میں کچھ رکھتے ہوئے چاہے وہ لیموزین بھی دے دی تو کوئی بھی کچھ بھی اس کا اثر نہیں ہے. تو یہاں اس نے چاہا یہ کہ جب اس کے علم میں آیا کہ خدا میرے بھائی کو خلیفہ بنانے والا آدم کے بعد, تو حسد پیدا ہوا. لیکن وہاں انسانی عمل دیکھی, اے میرے بھائی اگر تم میری طرف ہاتھ بڑھاؤ گے, مجھے مارنا بھی چاہو گے, میں تمہاری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا, کیونکہ تم دو جرم کا شکار ہو جاؤ گے اور جہنم میں چلے جاؤ گے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. اب پھر یہ بات آتی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ خاص طور سے بنی اسرائیل میں, کہ جس نے کسی نفس کو بغیر گناہ کے قتل کیا, آج بھی آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ قتل و غارت گری کا موجب یہی عیسائی اور یہودی ہیں. عالم میں جو فساد ہیں تو انہی کی وجہ سے فساد ہے. اور یہاں ایک نقطہ یہ ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا, اس نے ایسا پوری انسانیت کو قتل کر دیا, تو پھر کیا جواب دیں گے قصاص میں قتل ہو جانے والا؟ اس میں بھی تو قتل ہوا ہے. اس قتل کا اور بلا سبب قتل کا آپس میں فاصلہ ہے. وہ جرم جو کیا تھا اس کے بدلے میں مارا گیا ہے, لیکن یہ جو بیچارہ مارا گیا اس کا کوئی جرم نہیں تھا. بے ائی ذنب قتلت, کس جرم میں جو وہ قتل کر دیے گئے. تو انسانیت کا معیار خدا یہ بیان کرتا ہے, تم نے اگر کسی کو بے گناہ قتل کیا تو ایسا ہے جیسے ساری انسانیت کو تم نے جو ہے وہ مار دیا. تو اسی لیے کسی بھی معرکے میں انسان اپنے ہاتھ میں قتل نہیں لے سکتا کہ ہم نے اس کو ایسا پایا ہے اور ہم اس کو ہم برابر کر دیں گے. آپ کو حق نہیں ہے کسی کی جان لینے کا. حاکم شرع جب تک فیصلہ نہ کرے ہم کسی پر اقدام قتل اور کسی کو مارنے کا حق نہیں رکھتے. جب یہاں تک یہ بات آ گئی, اس کے بعد اللہ اور رسول سے محاربہ کرنے والے, اللہ اور رسول سے جنگ کرنے والے. تو اللہ کس کو ملائے گا جو اللہ سے کوئی جنگ کرے, اور رسول کس کو ملائے گا کوئی رسول سے جنگ کرے؟ اللہ تو ہمارے سامنے نہیں ہے اور رسول بھی ہمارے سامنے نہیں ہے. تو یہ یحاربون اللہ و رسولہ, یہ کس پر صادق آئے گا؟ ان افراد پر صادق آئے گا جو اپنے عمل کے ذریعے اللہ اور رسول کی تعلیمات کو خراب کرتے ہیں. یہ محارب ہیں. چیز بنیاد کیا ہے؟ یسعون فی الارض فسادا, زمین میں فساد برپا کرنا. اور وہ فساد جس جہت سے بھی ہو, میڈیا کے ذریعے فساد برپا کیا, انٹرنیٹ کے ذریعے فساد برپا کیا, فیس بک کے ذریعے فساد برپا کیا, فاسد ہو گیا, کوئی بھی ذریعہ اس نے استعمال کیا کہ جو لوگوں کو اللہ اور رسول کی راہ سے ہٹانے والا ہو, تو یہ مفسد فی الارض ہے. شراب کا کاروبار شروع کر دیا, جوئے کا کاروبار شروع کر دیا, سٹے کا کاروبار شروع کر دیا, ڈبو کا کاروبار, جو جوئے والی چیزیں, حرام کاموں کا کاروبار شروع کر دیا, تو یہ مفسد فی الارض کے دائرے میں آئے گا. جہاں یہ انسانیت کو اس کے دائرے سے ہٹائے گا وہاں مفسد فی الارض کے دائرے میں آ جائے گا تو مختلف اس کی صورتیں، کہیں قتل کر دیتا، کہیں چوری کر دیتا، کہیں ڈکیتی کر دیتا، کہیں زنا کر دیتا، کہیں کچھ کر دیتا ہے۔ تو خدا نے یہاں پر فساد کے لفظ کو ڈیفائن کرنے کی بجائے کہا کہ فساد کا تعین خود تم کرو گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ فساد کی کتنی نوعیتیں ہیں۔ ہم یہاں پر سزا بیان کرتے ہیں، کہا کہ یا قتل کر دیا جائے، یا سولی چڑھا دیا جائے، یا اس کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں۔ تو کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے، کتنی سخت سزا دی جا رہی ہے۔ نہیں جناب، یہ انسانیت کے خلاف نہیں ہے۔ اگر آج یہاں یہ سزائیں رائج ہونے لگیں تو پھر یہ کیا سارا فساد ہوگا جو آج آپ ہم فساد دیکھ رہے ہیں؟ تو اللہ نے یہ جو طریقہ کار ایک عبرت بن گیا تو دس خود بخود جو ہے اپنا ہاتھ کھینچ لیں گے۔ جب یہاں تک بات آ گئی اور کہا کہ ان افراد کے لیے دنیا و آخرت میں بھی تباہی و بربادی ہے، اور فرمایا یہ ذیشان درجہ بادی کے حاشیے میں بھی ہے کہ چاروں جرم کی نوعیت ایک جیسی نہیں ہے۔ ایک ہی کو جو ہے اگر کسی نے صرف اپنے ہاتھ میں ٹیٹی لے لی تھی، یا گن لے لی تھی، یا تلوار لے لی تھی، اس کی گردن تم نے اڑا دی، یا کوئی کسی کو ڈرا رہا تھا تو تم نے اس کی گردن اڑا دی، کہ یہ مفسد فی الارض کا نہیں۔ ہر ایک کی نوعیت کا تعین حاکم شرع کرے گا کہ اس پر کون سی حد جاری کی جائے۔ اب اس کو اگر ملک بدر کیا جاتا ہے تو اس حساب سے کیا جائے گا کہ وہ لوگوں کو ڈرا رہا تھا، لوگوں کو خوف زدہ کر رہا تھا، تو اس کے ڈرانے اور خوف قتل کا کام انجام نہیں دیا تھا، ڈکیتی نہیں کی تھی، رہزاری نہیں کی تھی، اس نے صرف جو ٹی ٹی لگا کے بدماشی شروع کی تھی، تب اس بدماشی کی سزا اس کی یہ ہے کہ اسے ملک بدر کر دیا جائے، اسے ملک سے باہر نکال دیا جائے۔ اس کے بعد فرمائے کہ دیکھو یہ اس صورت میں جب تک کہ یہ ہاتھ نہیں آ جاتا، جیسے ہی ہاتھ آئے گا، ہاتھ آنے سے پہلے پہلے اگر توبہ کر لی تو مسئلہ حل ہے، لیکن اگر ہاتھ آ گیا حکومت اسلامی کے تو پھر یہ بچنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک جملہ ہے کہ اللہ غفور و رحیم ہے۔ کہیں کوئی صاحب تلاوت کر رہے تھے، انہوں نے تلاوت کرتے کرتے، وہ اس زمانے کی بات ہے، انہوں نے غفور رحیم کی بجائے غفور حکیم کی تلاوت کر دی، تو سننے والے عرب نے، وہ عرب بھی کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا، جاہل بدو عرب تھا، جیسے ہی اس نے ان کی زبان سے سنا کہ اللہ اس آیت میں اللہ غفور و حکیم ہے، تو کہا کہ یہاں پر اللہ کی حکمت والا معاملہ نہیں ہے، یہاں کہ اللہ کی رحمت والا معاملہ ہے۔ اگر حکمت سے کر رہا ہوتا تو کوئی بھی نہ بچتا، لیکن وہ رحمت کے سائے میں ہے تو اس لیے تمہیں موقع دے رہا ہے کہ اپنی گردن پکڑے جانے سے پہلے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ اہم ترین موضوع ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ وسیلہ کیا ہے؟ دیکھیں جو تفاسیر میں ہے، صرف وسیلے کا ہمارے ذہن میں اگر یہ مطلب ہے کہ اہل بیت وسیلہ ہیں، وہ بھی صحیح، اس سے بڑا کوئی وسیلہ نہیں، لیکن معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نیک عمل جو تمہیں خدا سے تقرب کا مادہ ہے، قربا، ہر وہ چیز جو تمہیں خدا سے قریب کر دے وہ تمہارے لیے وسیلہ پائے گی۔ نماز ایسے پڑھو کہ آنکھوں میں آنسو آ جائیں، خدا سے قریب ہو گئے۔ روزہ ایسے رکھا کہ دوسروں کی بھوک پیاس بھی یاد رہی، اپنے سامنے سحری افطاری سجانے کی بجائے دیکھا محلے والا تو کوئی بھوکا نہیں ہے، کہ یہ بھی اللہ سے وسیلہ ہے۔ نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد و امر بالمعروف و تولا و تبرا، سب کا سب جو ہے وہ وسیلہ الہی قرار پا سکتا ہے، جبکہ انسان ان کے مفاہیم کو سمجھے کہ یہ چیزیں مجھے خدا سے قریب کرنے والی ہیں۔ اب جہاد بالسیف نہیں، اگر جہاد باللسان کرے اور کہ خدا بندہ، اسی لیے یہ جو تقرب کا لفظ ہے نا، اسی لیے کہا قربتاً الی اللہ، اے اللہ اس نماز کے ذریعے مجھے قربت قرار دے دے، اپنا قریب کر لے، چاہے پیش نماز ہو اسے بھی قربت چاہیے، ہو چاہے نمازی ہو اسے بھی قربت چاہیے، قرب الہی. اسی طریقے سے قرب آل رسول، جیسے نماز و روزہ حج و زکوٰۃ کا خاصہ ہے کہ نیکیوں میں اضافہ ہو، اسی طریقے سے آل رسول کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میرے روز کے اعمال میں نیکیاں بڑھتی جائیں. ورنہ معصوم نے کیا فرمایا، تم نے اپنے اعمال کو دیکھا؟ کہ یہ تو پچھلے دن سے زیادہ بدتر آج کا میرا حشر ہے. کہ تباہ و برباد ہو گیا. کہ دیکھا یہ تو برابری ہے. کہ کچھ بھی نہیں ہوا. کہ گزشتہ دن سے زیادہ آج میں نے نیکی کی. تو اللہ سے دعا کرو کہ اور نیکی کی توفیق ہو جائے. تو تقرب الہی کی کوشش کرنا، ایک چڑیا کو پانی پلا کے بھی تقرب الہی حاصل ہو جاتا ہے، اور لاکھوں کو تم سحری اور افطاری کھلا دو اور اگر ریاکاری ہو وہ بھی تقرب کا سبب نہیں ہو سکتا. ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد. اس کے بعد ایک جملہ اس میں بڑا کام کا ہے، وسیلہ و جاہدو فی سبیلے. اہل بیت کو صرف وسیلہ ماننا ہی کافی نہیں ہے، وجاہدوا فی سبیل اللہ کی راہ میں جہاد کرو. کیسے جہاد کروں؟ تلوار اٹھا لوں، قلم کیا اٹھاؤں، ٹیٹی اٹھا لوں، کلاشن کو اٹھا لوں گا؟ نہیں، جہاد باللسان کرو، جہاد بالقلم کرو. یہ جہاد ہے آپ کا. آپ چاہتے ہیں کہ ایک معاشرہ جہل سے باہر نکل آئے، یہ آپ کا جہاد ہے. یہ جہاد فی سبیل اللہ کا ہے. کیوں فرمایا؟ کہ عالم کے قلم کی سیاہی کتنے شہداء کے خون سے زیادہ بھاری ہو جاتی ہے، کیونکہ اس نے اپنی علم کے ذریعے معاشرے میں جہل مٹایا ہے. اس شہید نے اپنا خون دے کر اپنا حساب کتاب کلیئر کیا ہے، لیکن اس عالم نے علم کے ذریعے مصیبت اور زحمتیں اٹھا کر معاشرے میں علم کو زیادہ کیا ہے. آئے گی بحث، وہ جو جاہل افراد کے جو معاشرے میں اجتہاد و تقلید کے مخالف ہیں، یہ آیات کے آخر میں جو احبار کا لفظ استعمال کیا گیا، میں نہیں کہہ رہا، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، کہ حبر کسے کہتے ہیں؟ ابن عباس کے لیے لفظ حبر استعمال کیا گیا، کہ جس کا اثر دیر پا ہو جائے. سیاہی کو بھی حبر کہتے ہیں، سیاہی کو جو آپ لکھتے ہیں اثر دیر پا ہو جائے. کہ عالم تمہارے درمیان حبر ہے. اب یہ آ رہا ہے وہ مسئلہ کہ عالم کی معاشرے میں اور اجتہاد و تقلید کی معاشرے میں اہمیت کیا ہے، اور وہ کتنے بڑے جاہل ہیں کہ جو ان معصوم علماء مجتہدین کو برا کہہ کے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دین کی کوئی خدمت انجام دے لی. فرمایا کہ ان الذین کفروا، اے اللہ یہاں پر کفر کیسے آ گیا؟ یہ ساری باتیں ہوتے ہوتے اچانک کفر کیسے آ گیا؟ کہ جو بھی فساد فی الارض کرے، جو بھی جہاد نہ کرے، جو بھی وسیلہ اختیار نہ کرے، تو پھر وہ اسلام کے دائرے میں نہیں رہتا، وہ کفر کے دائرے میں داخل ہو جاتا. اگر کچھ لوگ یہ گمان کریں کہ ان کے پاس زمین کے جو خزانے ہیں اگر وہ اللہ کو دیں اور ان کی جان چھوٹ جائے، کہ یہ جان چھوٹنے والی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے تمہیں خزانوں کے ساتھ تھوڑی پیدا کیا تھا. ماں کے پیٹ سے بڑے بڑے ڈالر پاؤنڈ اور اسٹرلنگ لے کر تھوڑی آئے تھے، ماں کے پیٹ سے تو خالی آتا آئے تھے. ماں کے پیٹ کے بعد جو تمہیں ملنا شروع ہوا، تو تم تو ہمیں اس کا حساب دو، تم سارے خزانے بھی خرچ کر دو، اللہ کی بارگاہ میں قبولیت حاصل نہیں کر سکتے. عذاب علی میں جلدی جلدی المراحل سے گزریں. کہا کہ یہ افراد اگر چاہیں گے بھی کہ جہنم سے نکلیں، ایک بڑا اہم نقطہ ہے اس میں، کہ یریدون ان یخرجوا من النار، وہ کوشش کریں گے کہ جہنم کی آگ سے بھاگیں. کوشش کریں گے نا، تو پھر کیسے جبر کا قانون آ گیا؟ بھائی کہتے تھا عالم جبر، جبر کا قانون کہاں سے آ گیا؟ وہاں تو خود اختیار کا قانون ہے، بھاگ کے دکھاؤ. تو بھاگنے کی کوشش کریں گے کہ نکلیں یہاں سے، لیکن نکل نہیں پائیں گے، کیونکہ ان کی سزا یہی ہے، انہوں نے پورے ایک معاشرے کو گناہوں کی آگ بنا دیا، ہر جگہ سے فساد، ہر جگہ سے فساد۔ وہ کپڑے مارکیٹ میں لائے، ہماری بچیوں کو پہنایا گیا فساد، وہ نوجوانوں کے لیے چیزیں فراہم کی۔ بس میں آپ کی خدمت میں یہ جلدی جلدی، اب عالم یہ ہے، ابھی ایک توفیق ہوئی تھی جو عمرے سے ہو کر آئے، تو عالم یہ ہے مسلمانوں کا، غور سے سنیں، ہر جگہ کا عالم یہ ہو گیا ہے کہ اب خانہ خدا کی بجائے سیلفی بنانے میں اپنی سیلفیاں بن رہی ہیں، گروپ فوٹو بن رہے ہیں، بجائے یہ کہ رسول خدا سے توسل کرتے ہیں، بجائے کہ خدا سے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، اب وہاں سے جو ہے وہ براہ راست، دیکھو میں طواف کر رہا ہوں اور یہ کر رہا ہوں، تو روح عبادت شیطان نے ان کے اندر سے کھینچ لی۔ اس وقت سب سے زیادہ مکے میں جو کاروبار ہے وہ موبائل کا کاروبار ہے، کہ آپ آئیے سستا موبائل لیجئے، کعبے میں جا کے اپنی مووی بنائیے، کوئی شرطا مرتا کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے، آپ اپنے دھندے میں مشغول ہو گئے، اب ہمیں آپ کے شرک برک سے کوئی کام نہیں ہے، آپ جہاں چاہیں چومیں وومیں سب بھول گئے آپ، اب آپ ایسے دھندے میں لگے ہیں کہ پھر آپ کو کعبے کی حرمت کا بھی خیال نہیں ہے۔ میرے بہن بھائی، اس جملے کو اپنی نظر میں رکھیں۔ اب اس کے بعد دیکھیے، پھر والسارق والسارقۃ، تو یہ دو سزاؤں میں فرق کیا ہے؟ ایک پیچھے سزا تھی کہ ہاتھ کاٹ دو، پاؤں کاٹ دو، سولی چڑھا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، لیکن یہاں جب آپ ملاحظہ فرمائیں گے، والسارق والسارقۃ، خدا کہتا ہے ان کے ہاتھوں کو کاٹ دو، تو اللہ میں ہم سولی چڑھا دیں کہ نہیں چڑھا سکتے؟ ہر سزا کی ایک نوعیت ہے، اب ہاتھ کہاں سے کاٹو اور کیسے کاٹو، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، امام علی النقی علیہ الصلاۃ والسلام، بلند آواز سے درود پڑھنے والے محمد و آل محمد، کہا کہ شریعت مقدس ہے، جو کوئی کہتا تھا یہاں سے کاٹو، کوئی کہتا تھا یہاں سے کاٹو، کوئی کہتا تھا پوری ہتیلی کاٹ دو، تو مولانا نے فرمایا کہ آیہ قرآنی کی نص سے یہ تمہارے ہتیلیاں اعضائے سجدہ میں داخل ہیں، مساجد اللہ ہیں، تو تم چور کی انگلیاں کاٹو، اس کا پورا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے۔ اچھا، اب ظریف نقطہ ہے اس میں، اے اللہ میاں، تو نے پہلے یہ سارق کیوں کہا، سارقہ کیوں کہا، چور کہا ہے اور پھر کہا چوری کرنے والی عورت، تو مرد کو کیوں مقدم کیا ہاتھ کاٹنے میں، پھر اس کے بعد عورت کا ذکر کیوں کیا؟ اب جب زنا کا مطلب آتا ہے تو زانیہ پہلے مقدم ہے، مرد بعد میں ہے، تو آخر اس میں راز الہی کیا ہے؟ کہا کہ چوری کا معاملہ یہ ہے کہ مرد زیادہ چوری کی طرف راغب ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پیچھے سے ہوا دینے والی تیلیاں بہت ہوتی ہیں، دیکھو وہ کتنا آگے بڑھ گیا، تم تھوڑی سی رشوت لے لو، ہمارے گھر میں بھی گاڑی آ جائے، دیکھو وہ کتنا آگے بڑھ گیا، اب کب تک گرمی میں رہ گئے، تھوڑا سا کنڈا ہی ڈال دو تم، تو پیچھے سے شوہر کو بڑھانے والے اگر یہی اس کا ہاتھ روک لیں کہ ہم چٹنی کھا کر زندگی کر لیں گے، تمہیں رشوت لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ میں نہیں کہہ رہا، تفسیر کہہ رہی ہے، کہا کہ یہ چوریوں کا عنصر جو ہے کہیں اور سے آتا ہے۔ پھر کہا کہ اس سارقہ کیوں کہا، کہا کہ اس عورت کو اس لیے مؤخر کیا کہ عورت کا زیادہ شعبہ فحاشی پھیلانا ہے، بےہودگی زیادہ عورت سے پھیلتی ہے، زنا کی رغبت زیادہ عورت سے پھیلتی ہے، مرد کی نسبت اگر عورت معاشرے میں پردہ دار ہو جائے تو زنا کا عنصر خود بخود ختم ہو جائے گا۔ فرمایا کہ اس کے بعد جو توبہ کر لے، اصلاح ہو جائے، تو اللہ توبہ معاف کرنے والا ہے اور غفور رحیم ہے، وہاں بھی غفور و رحیم ہے، بیلنس رکھا، کہ وہاں بھی غفور و رحیم ہے، کہ سب کو کاٹ مارا، کہ پھر بھی غفور و رحیم، یا دو ہاتھ کاٹ دیے، کہ پھر بھی غفور و رحیم، کہ اللہ کا حکم جو ہے وہ ظلم و جور پر نہیں ہوتا۔ دیکھیں کیسے آیت نے بیلنس کیا ہے، اگر کوئی اعتراض کرتا کہ وہاں تو اس میں سے کچھ بچا ہی نہیں تھا، سیدھا ہاتھ، الٹا پاؤں، الٹا پاؤں، سیدھا ہاتھ کاٹ دیا، اس کی گردن اڑا دی، اس کو سولی چڑھا دی، پھر بھی غفور الرحیم، اس کے صرف ہاتھ کاٹ دیے، پھر بھی غفور الرحیم، کا سزاؤں میں فرق ہے۔ اس کے بعد جب بات آگے چلی، کہا کہ ملک و سماوات و عرض، اللہ کے ہاتھ میں، جس کو چاہے بخشے، لیکن بخشش اس کی ایسی نہیں ہے، بخشش اس کی اعمال کو دیکھ کر ہے۔ یا ایھا رسول اللہ یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اب یہاں پر نفاق کی طرف اشارہ کیا۔ کچھ حضرات ایسے ہیں کہ جو رسول اکرم کو رنجیدہ کرتے، نام ایمان کا لیتے ہیں، کام کفر کا انجام دیتے ہیں۔ نام اپنا سب کچھ رکھ لیا، کام سارا کچھ اور ہو رہا ہے۔ کہا کہ یہودیوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ جو جھوٹی باتیں سنتے ہیں، اور دوسری قوم والے جو آپ کے پاس حاضر نہیں ہوتے انہیں سناتے ہیں۔ باقاعدہ یہاں سے ایک یہودیوں کا موضوع شروع کیا، چوری کا موضوع یہاں پر ہم کامل کریں۔ کہا کہ چوری کے لیے کیا حساب کتاب بنے گا، کہ مال محفوظ جگہ پر رکھا تھا، میں نے روڈ پر نہیں چھوڑا تھا، اپنے گھر میں رکھا تھا، بائک کو میں نے بغیر تالے کے نہیں چھوڑا تھا، تالا والا سب لگا دیا تھا، اس کے باوجود بھی وہ چورا کر لے گیا۔ کہ قیمت کم از کم اس میں لکھا کہ 1/4 دینار ہو، ایک چھوٹی سی چیز فرض کیجئے اس نے۔ یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کسی کے ٹھیلے سے اگر اس نے ایک مونگ پھلی اٹھا لی تو کیا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے؟ نہیں، شرعی طور سے اس کا معیار، اس کو تنبیہ کی جائے گی۔ اب پورا ٹھیلا ہی لے کر بھاگ گیا تو دوسری بات ہے، لیکن اگر ایک مونگ پھلی اس نے اٹھا لی، گناہ تو کیا ہے لیکن ہاتھ نہیں کٹیں گے۔ اگر اس معیار پر آ گیا کہ جو چوری کا معیار شریعت مقدسہ نے بنایا ہے، تو پھر وہ ہاتھ کاٹنے کے زمرے میں آ جائے گا۔ اگر ہاتھ کاٹنے سے پہلے توبہ کر لے، اس کا مال اس کو واپس کر دے، ایکسکیوز کر لے، سوری کر لے، تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بس انشاءاللہ جلدی جلدی۔ کہا کہ یہ بچو ان سے، یہ جو یہود و نصارہ ان کی سازشوں سے بچو، کہ یہ کلمات کو ان کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں۔ لوگوں سے کہتے ہیں اگر پیغمبر کی طرف سے بات یہ ہوئی کہ یہودی خیبر کے یہودیوں نے زنا محسنہ کیا، زنا محسنہ خدا بچائے، شوہردار عورت تھی اور مرد کی بھی زوجہ تھی۔ اب یہ فیصلہ انہوں نے کام کیا کیا، کہا کہ یہ تو بڑے عزت و شرف والے لوگ ہیں، ان کو بچانے کی کیا ترکیب کی جائے۔ کہا کہ وہ کتاب میں انہوں نے تحریف کر دی اور کہا کہ فیصلہ یہ کہ ان کو بس کوڑے وڑے مار کر ان کی جو جان چھوڑ دی جائے۔ اب یہ مسئلہ آیا خدمت رسالت ماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ آپ نے کہا کہ تمہاری تورات تمہاری یہی حکم کرتی ہے، کہ یہ تو حکم نہیں کرتی، کہ لاؤ اپنے کسی عالم کو بلا کے لاؤ۔ اور اس کے بعد رسول اکرم نے کہا میں تجھے قسم دیتا ہوں، بتاؤ تورات میں یہ حکم ہے کہ نہیں ہے؟ کہ آپ کا کلام سچ ہے، تورات میں یہ حکم موجود ہے۔ اب یہ گفتگو چلتے چلتے یہ آئے گی کہ تورات والوں کو تورات سے حکم دو، انجیل والوں کو انجیل سے، زبور والوں کو زبور سے، قرآن والوں کو قرآن سے۔ تو خدا کی قسم ایک ہی انسان اس کائنات میں تھا رسول کے بعد، جس نے کہا کہ ہر ایک کو اس کی فقہ کے تحت حکم دے دوں گا۔ درود پڑھنے والے محمد و آل محمد۔ بھائی میں بتائے تو دے رہا ہوں، اس میں اس فہرست میں چور کا بالغ ہونا ضروری ہے، اگر چھوٹے سے بچے نے چوری کی تو اس کو تنبیہ ہوگی۔ چور کا عاقل ہونا ضروری ہے، اگر چور دیوانہ تھا تو حکم دوسرا ہوگا۔ باپ بیٹے کے مال کو چوری کرنے والا نہ ہو، وہاں چوری صدق نہیں آتی۔ بیٹے نے کچھ رکھا تھا، اگر باپ نے بیٹے کے مال میں سے کچھ لے لیا تو بیٹا اپنے باپ کو چور نہیں کہہ سکتا، اس پر ہاتھ کاٹنے والا مسئلہ صادق نہیں آئے گا۔ اس کے بعد یہودیوں کے لیے کہ یہ جھوٹ کے سننے والے اور حرام کے کھانے والے، اور یہی عادت آئی تھی وہ افراد کے جو سید و شہدا کے سامنے تھے، جھوٹ کو سننے والے، حرام کو کھانے والے۔ تو کیا ہوا کہ اگر یہ اپنا مقدمہ لے کر آئیں تو آپ چاہیں تو فیصلہ کریں، آپ چاہیں تو جاؤ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ اب اس کے بعد یہاں یہ ہے کہ آپ جس طریقے سے فیصلہ کریں گے، تو یہ بات یہ ہے کہ نبی جو فیصلہ فرمائیں گے تو قرآن تورات کے ان حصوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو قرآن نے بیان کیے ہیں کہ یہ جو پچھلی کتابیں ہیں ان کی بھی تصدیق کرنے والا ہے، تو اس سے خود حقیقت ثابت ہوتی کہ قرآن میں تورات کے، انجیل کے، زبور کے احکامات موجود ہیں، بشرطے کہ قرآن کو سمجھنے والا بھی تو ہو. جب تک قرآن و اہل بیت سامنے نہیں ہوں گے، ساتھ نہیں ہوں گے، مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہاں پر ان آیات میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ انا انزلنا التوراۃ فی ہدی و نور، تورات میں ہدایت و نور ہے. اور پھر آپ آگے جا کے ملاحظہ فرمائیں گے کہ ہدایت و نور کو انجیل میں بھی بیان کیا، یہ ربط قرآنی ہے. تورات جو ہے وہ تعلق رکھتی ہے یہودیوں سے، انجیل تعلق رکھتی ہے عیسائیوں سے، لیکن یہ بیلنس کر رہا ہے قرآن کہ انا انزلنا التوراۃ فی ہدی و نور، اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے، تم اس سے اپنے لیے روشنی کا راستہ لے سکتے ہو. لیکن جب بعد والی جو بعد میں آیت آئیں گی ہدی و نور کے بعد کا، ہدی و موعظہ کا خدا آیا. یہاں پر ہدی و موعظہ کیوں کہا و ہدی و نور کہا؟ کہا کہ ہدی و نور جرنلی طور پر ہے، لیکن ہدایت اور موعظہ اہل تقویٰ کے لیے ہیں. ہدی للمتقین، جو تقویٰ اختیار کرے گا تو اس کے لیے ہدایت بھی کتاب بن جائے گی، اس کے لیے نصیحت بھی بن جائے گی، اور جو جرنلی طور پر دے گئے گا تو اس کے لیے راستہ خود بخود کتاب کھول دے گی کہ اب چلنا تمہیں ہے، نجات کا راستہ خود تلاش کرنا ہے. اس کے بعد یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں گے، ہم تقریباً پہنچ گئے ہیں آیت نمبر 43, 44, 45. یہاں اہم ترین بحث ہے ہادو والربانیون والاحبار. یہودی ربانیون، ربانی اللہ سے زیادہ تعلق رکھنے والے، اور اس کے بعد کا احبار علماء، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ علماء کا ذکر کیا. لیکن جو اللہ کے راستے سے ہٹے گا اور حکم خدا کے خلاف فیصلہ دے گا، اس کے تین حصے کیے، کب وہ کافر بھی ہے، وہ ظالم بھی ہے، اور فرمایا وہ فاسق بھی ہے. جو حکم خدا سے ہٹ کر فیصلہ کرے گا، اب آپ اندازہ لگائیے ایک مجتہد کی کتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو کفر میں ہونے سے بھی بچائے، اپنے آپ کو ظالم ہونے سے بھی بچائے، اپنے آپ کو فاسق ہونے سے بھی بچائے. ایک صلوات پڑھتے ہیں، محمد و آل محمد. تو بس یہاں پر یہ بات کہ آخری مراحل میں پہنچے کہ کتاب خدا سے فیصلہ خواہشات نفس کی بنیاد پر نہیں دیا جا سکتا، بلکہ سراسر علم کی بنیاد پر ہوگا، قیاس کی بنیاد پر نہیں ہوگا. رسالت نے جو فرمایا، جو امامت نے فرمایا، اسی کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا. تو قرآن مجید کے دائمی احکامات کے لیے ایک ایسا سلسلہ ہونا ضروری ہے کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. صلوات پڑھتے ہیں، محمد و آل محمد صلوات. خدا وندہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، کہ مجتہدین کی صورت میں جو حکومت الہیہ ہے اسے دوام عطا فرما، اور خدا وندہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے انصار و عوان میں شامل فرما. خدا ماہ مبارک رمضان کی صحیح معنی میں لذت اور کیف کی ہمیں توفیق عطا فرما. خدا وندہ یہ جو برادران خدمت انجام دے رہے ہیں، پی سی این والے، یہ جو پروگرام لائیو دے رہے ہیں، جہاں جہاں سنا جا رہا ہے، یہ کار خیر ہے. خدا وندہ اس کار خیر کا دائرہ اور وسیع فرما. خدا ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، توفیقات میں اضافہ فرما، مریضوں کو شفا عاجل و کامل عنایت فرما. خدا مرحوم پیار علی نائنی اور تمام مرحومین کی مغفرت فرما، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. سورہ فاتحہ کی درخواست ہے جملہ مومنین و مومنات کے لیے. بسم اللہ.